السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورۃ النمل پارا نمبر 19، انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ پارا نمبر 20 شروع کریں گے. تھوڑا حصہ ہمارا کل کا باقی رہ گیا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور سب کے روزے اور قیام بھی بہترین طریقے سے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین. سورہ نمل سے دیکھتے ہیں، پارا نمبر 19 سورہ نمل مکی سورت ہے اور اسی میں وہی ذکر آیا ہے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو واپس اپنے بلوں میں چلے جاؤ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے مکھی کے بارے میں پڑھا، شہد کی مکھی کے بارے میں سورہ نحل میں، پھر یہاں پر ہم چیونٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. سورہ عنکبوت آگے آنے والا ہے، جس کو عنکبوت بھی ایکچولی دیکھا جائے تو فیمیل جینڈر کے اس میں استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے باتوں کو سمجھایا گیا ہے تاکہ انسان سیکھے اور سمجھے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدى و بشرى للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون. توسین، یہ آیات قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. سورہ نمل، جیسے کہ ہم نے ابھی جانا کہ مکی سورت ہے اور اس میں چیونٹی کا ذکر آیا ہے، یہی وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، ایک تو آغاز میں، اور دوسرا سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ سبا کو اس وقت یہ جملہ لکھا تھا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، اور 114 سورتوں میں قرآن کریم میں 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، حالانکہ سورہ توبہ کے شروع میں، یعنی آغاز میں، بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور کیوں نہیں لکھی گئی، ہم نے جب اس وقت وجہ بھی جانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی، اور چونکہ مشرکین سے برات تھی اور مشرکین کے لیے اس میں سزاؤں کا بیان تھا، اس لیے اللہ تعالی کی رحمت شروع میں اس میں نہیں لکھوائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ نمل میں دو دفعہ آ گیا، ایک تو آغاز میں آیا اور ایک بیچ میں آیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پرانا جملہ ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی جب وہ جا رہے تھے اور سوار ہو رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور ان کا وہ جملہ وہاں کوٹ کیا گیا تھا کہ بسم اللہ مجرحہ و مرسحہ، اس کا چلنا اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ رک جائے گی کشتی. تو یہ بہت ہی قدیم جملہ ہے بسم اللہ، لہذا ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو. یہاں پر حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے اور کتاب مبین کی آیت بتائی جا رہی ہے، بہت ہی واضح کتاب ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. یہاں پر اسپیشلی قرآن کو مومنین کے لیے خوشخبری کہا گیا اور ہدایت کہا گیا ہے، اور یہاں پر ان کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہے جن کے لیے خوشخبری ہے، جو مومن ہیں. اور مومن کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ مومن ایک مسلم سے ایک آگے کا درجہ ہوتا ہے. مسلمان تو ہر وہ ہو سکتا ہے شخص جس نے کلمے کا اقرار کیا اور جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اعمال میں وہ خوبصورتی نہ ہو، یا وہ پوری طرح سے مسلمان نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرتا ہو پوری طرح سے. تو لہٰذا مسلم وہ ہے جو کہ فرسٹ درجے پر آتا ہے، لیکن اس سے اور آگے، یعنی آپ مقرب کہہ سکتے ہیں، سابقون الاولون کہہ سکتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے. تو مومن جو اللہ کی مانتا ہے، اور مسلم جو اللہ کو مانتا ہے، تو وہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، آپ کے معاملات چینج ہونے لگتے ہیں. الحمدللہ ہر چیز میں سدھار آتا چلا جاتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کو اپنے دل پر لے رہے ہیں، تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہدایت ہے اصل میں اللہ کی طرف سے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. جس دل میں وہ تڑپ اور طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستے کھولتا چلا جاتا ہے. اور خوشخبری ہے, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیوں ہم نیک کام کرتے ہیں, کیوں ہم قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں, کیوں ہم قرآن کی باتوں پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے خوشخبری کے وعدے کیے گئے ہیں. یعنی ہم اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے جو مومنین کے لیے دی گئی کہ آخرت میں ان کے لیے جنت میں انعامات ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی, ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے, جو چاہیں گے وہاں ان کو ملے گا, تو اس خوشخبری کی بنا پر ہم پھر یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور ان کی پہلی کوالٹی کیا بتائے گی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر یقین کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اس طرح کی کوشش کی جائے جیسے کہ حق ہے. مفسرین اس کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھنا صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہاں ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, نہیں, اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے تو لازماً آپ کو اس کے لیے پھر ویسی کوشش بھی کرنی پڑے گی, آپ کو ویسے اعمال کرنے پڑیں گے, اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنانا ہوگا, اس کا ایک ایم ہوگا, ایک نصب العین ہوگا, ایک مقصد ہوگا. تو جو لوگ آخرت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں پھر وہ اس کے لیے ویسی جدوجہد اور ویسی کوشش بھی کرتے ہیں, ان کی زندگی لاابالی پن میں, فضولیات میں اور لاپرواہی میں نہیں گزرتی, وہ غافل نہیں ہوتے آخرت سے بلکہ وہ عمل کرتے رہتے ہیں. پھر جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں, اور یہ شیطان ہوتا ہے اصل میں جو انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے گناہوں کی طرف. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں, ایک طرف آخرت پر یقین ہے اور دوسری طرف آخرت پر ایمان نہ لانا ہے. آپ دیکھیں دو بہت بڑے اس میں, یعنی دو لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, تو دونوں کی زندگی میں نمایاں فرق آپ کو محسوس ہوگا. اور جو لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں. اور کیسے خوشنما بنائے ہیں کہ بعض وقت انسان نیک عمل بھی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو کہ اچھا, شیطان اس کو ایک طرح سے مایوسی میں مبتلا کرتا ہے کہ اچھا کیا فائدہ نیک عمل کر کے ایسی زندگی گزارو, پتہ نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے, آخرت ہوگی نہیں ہوگی, تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ریوارڈ ہم کو دے گا, اس کا اجر ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا. یا پھر شیطان اس دوسرے طریقے سے بہکاتا ہے, یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو ان کے دنیا کے عمل خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, دنیا کے اٹریکشن ان کے سامنے لاتا ہے, وہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں دنیا کی طرف اور پھر ان کی ساری تگ و دو کوشش اور سب کچھ دنیا کے لیے ہو جاتا ہے. تو کیا کرتا ہے, وہ دنیا کی خوبصورتی پر توجہ مبذول کرواتا ہے, اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, یعنی گناہ والے اعمال کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اور جیسے کہ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ بے حیائی, یہ سب یعنی جو کلچر کی صورت میں آج ہمارے پر یہ وبا عام ہو رہی ہے, یا شادی سے اور نکاح سے پہلے کے جو تعلقات آج عام ہو رہے ہیں, تو شیطان نے کیا کہ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. کیا ہوا, سب ہی کر رہے ہیں, کیا ہوا, سب کی بات چیت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ اعمال کو مزین کر کے بتاتا ہے, یعنی گناہ والے اعمال کو مزین کر کے بتاتا ہے. تو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. واقعی میں کہ شیطان نے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے. آج ہماری خود مسلمان خواتین کچھ لوگوں کی طرف, یعنی کچھ ممالک کی طرف یا ان کی خواتین کی طرف اس طرح سے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ ہاں کتنی آزادی ملی ہے ان کو, یا ان کے اعمال جو ہے شیطان نے اتنے خوبصورت بنا دی کہ ہم کو وہ چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے, اس پر رنگ چڑھا ہوا ہے, اس پر پانی چڑھا ہوا ہے گولڈ کا, بظاہر خوبصورت نظر آ رہی ہیں لیکن ایکچولی اس میں کوئی چمک دمک نہیں ہے. تو یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو, انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی, فلما جاء نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار, اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. سبحان اللہ, کتنا بڑا اعزاز تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے, دراصل اس کو کوئی غلط معنی میں نہیں لینا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی مثالیں قائم نہیں کر سکتے, کوئی امیجنیشن ہمارے ذہن میں ہم نہیں لا سکتے, کوئی تصور نہیں لا سکتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے, ابھی ہم آگے والے سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے ان کا وہ واقعہ, جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے مصر سے, تو مدین سے واپس پھر مصر آ رہے تھے, تو راستے میں ان کو ندا آئی اور وہ 10 سال کی مدت پوری کر کے آ رہے تھے. ندا آئی کہ یہ میں ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ, اور یہ طور سینا جو پہاڑ ہے جو بہت مشہور ہے ہم سبھی جانتے ہیں کوہ طور, تو اس پر جو سینا نامی جو علاقہ یعنی ایک اسپیشل وہ جگہ ہے وہاں پر سے ندا آئی تھی, اور وہاں کوئی درخت تھا جہاں درخت کے پاس سے آواز آئی اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دیا کہ وہاں کوئی آگ روشن ہے. تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا, اگر آگ روشن ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا, تو یا تو میں وہاں سے انگارہ ہی لے آؤں گا تمہارے لیے تاکہ تم سردی کے دن ہوں گے ہو سکتا ہے تو تم تاپ سکو انگارے سے یعنی گرمی محسوس کر سکو, یا پھر میں کوئی نشانی لے کر آؤں گا راستہ طے کرنے کے لیے. تو جیسے کہتے ہیں لوگ کے لینے گئے تھے آگ پیغمبری مل گئی, تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ندا آئی, اور سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل فضل ہے موسیٰ علیہ السلام پر. اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فضیلت دی ہے کہ ان کو یہ فضیلت ملی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا جیسے کہ ہم کلام ہوا جاتا ہے, اور وہ بھی زمین پر ہی. اور نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آگ میں آئے ہوں گے یا وہاں پر درخت کے اندر آئے ہوں گے, نہیں, یہ سب تصور ہمیں نہیں کرنا ہے. اگر ایسا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کو فوراً جھٹک دیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور صفات یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ندا دی وہاں پر, اور ندا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ, جیسے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے کچھ جگہوں میں, پہاڑوں میں, درختوں میں اور کسی انسانوں میں, تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کریں, اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ کھانے پینے سے دور رکھیں, شہوات سے دور رکھیں, جو ضروری جو اللہ تعالیٰ نے فطری چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں اس سے دور رکھیں, تو آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا درجہ ایلیویٹ ہوتا ہے اور آپ اتنی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کی ریاضت کی وجہ سے آپ اللہ اور آپ نعوذ باللہ ایک ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ, یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے اور یہ شیطان نے بہکا دیا انسان کو. بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایسا جب رسول نہیں ہو سکے ایسے, اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کہہ کر ہی پکارا ہے, وہ بندے تھے, تو کوئی عام انسان کے لیے بات کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ اور یہ سوچنا کہ پہاڑ شجر حجر ہر جگہ اللہ موجود ہے, یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے. یہ کہنا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے یہ جملہ ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اگر غلطی سے ہماری زبان سے کبھی نکل گیا ہو تو. تو پہاڑوں میں اور نباتات ہر جگہ کہتے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے, تو یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے, یہ جملہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ندا آئی کہ میں ہوں اللہ, اور اپنی جوتیاں اتار دو, اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے. بہرحال ہم دوسرے صورتوں میں اس کی مزید اور ڈیٹیل بھی پڑھتے ہیں, اور ہم یہ بات کل سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے قرآن میں. اتنی ڈیٹیل ہے اور کچھ حصہ کہیں ہے کچھ حصہ کہیں ہے, اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے ماشاء اللہ, یہ اعجاز قرآن ہے. تو یہاں پر یہ جو طور سینا جو پہاڑ ہے, یہاں پر ابھی تک کہا جاتا ہے کہ رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ قسطنطین, اس نے 365 کے لگ بھگ اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا. یونان کے راہب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ابھی بھی وہ کنیسہ وہاں تعمیر ہے کوہ طور پر, یعنی جس درخت کے پاس سے آواز آئی تھی. بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ وہ درخت ابھی تک ہرا بھرا ہے, اور یہ اسی وقت کا درخت ہے ابھی تک ہے, تو درخت ہرا بھرا ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک کنیسہ یا کلیسہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی دونوں کے مل کر یہ سمجھے ایک عبادت گاہ انہوں نے وہاں بنا دی, جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی ایسا سمجھے, جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. اس جگہ کو انہوں نے مارک کر دیا ہے اور اس جگہ پر ایک کنیسہ تعمیر کر دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں, تو یہ کوہ طور کی یہ پکچر ہے, اور کوہ طور پر جو مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا اور کلام کیا تھا, اسی جگہ ان لوگوں نے ایک کنیسہ تعمیر کر دیا. اور اندر کہا جاتا ہے کہ درخت کو بھی ان لوگوں نے اس کے اندر لے لیا ہے. پہلے یہ چھوٹی تھی, یعنی چھوٹا سا کلیسہ تھا یہ, اس کے بعد اس کو کچھ سالوں کے بعد پھر جو یہودی ان کے بادشاہ تھے ان لوگوں نے اور اس کو بڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل دیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں, الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. ہمارا رب ہمیں کس طرح سے اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم کتنی بھی گناہ کر لو، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم کیا پاؤ گے؟ مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنی اس برائی کو چھوڑ کر اس برائی کو بھلائی سے بدلنا ہوگا، کوئی اچھائی کرنا ہوگا، کوئی نیکی کرنا ہوگا. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، یا کیسا انجام ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وقال یا ایہ الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لھو الفضل المبین. اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اب یہاں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. جیسے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی تھی. سورہ بقرہ کے اینڈ میں جب ہم نے پڑھا تھا، سیکنڈ پارے کے اینڈ میں، کہ تالوت اور جالوت کے لشکر کا جب آمنا سامنا ہوا تھا تو اس وقت داؤد علیہ السلام ینگ سے لڑکے تھے اور تالوت کے لشکر میں شامل تھے. اور کہا جاتا کہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جب جاتے تھے تو غلیل ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے اس غلیل کی مدد سے جب جالوت کو مارا تو پتھر سیدھا اس کی پیشانی پر لگا اور وہ وہیں گر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر تالوت نے ان کو اپنے یعنی سرداری عطا کی تھی، اور اللہ تعالی نے بعد میں ان کو تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کر دیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی. داؤد علیہ السلام الحمدللہ داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بہت ہی بہترین خوبصورت دور تھا بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ لوگ کتاب کو نافذ کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے. تو جب ان کے اندر اچھائیاں تھیں، خوبیاں تھیں، تو اللہ تعالی نے ان کو عروج سے نوازا. وہ لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے گئے اور ان کو عروج حاصل ہوا، اور بہت خوشحالی کا دور تھا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے وہ وارث ہوئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر فرما رہے کہ وہ ورثہ سلیمان داؤدا، کہ پھر سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. تو یعنی الحمدللہ والد کو نبوت تو ملی ہی ملی، ان کو بادشاہت بھی ملی تھی ماشاءاللہ، اور سیم وہی بادشاہت اور جو بطور وراثت کے وہ نبوت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر وارث ہونا کیا ہے. تو انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ علم، نبوت اور حکمت ہوتی ہے. جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی جو علم اور نبوت اور جو حکمت کی باتیں تمام انبیاء کو ملتی آئی ہیں، تو انبیاء کرام یہ چاہتے کہ ان کی اولاد وہ بھی اس کی وارث ہو. وہ مال و دولت کی وراثت کی ان کو فکر نہیں ہوتی، بلکہ علم اور نبوت کی ان کو فکر ہوتی ہے تاکہ وہ نیکیاں آگے پھیلاتے رہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور زیادہ عطا کیا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ کچھ عطا کیا. وہ کیا تھا کہ پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، اور بھی جانداروں کی بولیاں وہ جانتے تھے، جیسے چونٹیوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. جن، انسانوں اور پرندوں کے لشکر ان کے قبضے میں تھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ، اور یہ دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام نے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے کسی کو نہیں دی، اور میرے بعد بھی کسی کو نہ دے، یعنی کسی کو نہ ملی ہو ویسی بادشاہت. تو اور الحمدللہ ہم سب جانتے کہ جیسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی نہ پہلے کسی کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ہو سکتا ہے بعد میں بھی کسی کو نہ ملے. یعنی وہ ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے اللہ کے اذن سے، جن ان کے قبضے میں تھے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ہوائیں ان کے قبضے میں تھی تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، یعنی کتنی بڑی بات ہے، یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور پرندوں کے لشکر، پرندے ان کے انڈر تھے جو کام کرتے، ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے خبریں لے کر آتے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جانداروں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو یہ کتنا بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، لیکن ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہم کو نظر آتی وہ ہے ان کا منیب ہونا، اواب ہونا. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کیا ہے ان کے اس خصوصیت کا کہ یہ سب ہمارے بندے کیسے تھے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، اور شکر گزاری. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری آپ دیکھیں کہ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو پرندوں کے لشکر ان کے لیے جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے. حتی اذا اتوا الی واد النمل قالت نملۃ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا, اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ یعنی وہ جا رہے تھے, وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, چیونٹیوں کی بولی بھی جانتے تھے, اور چیونٹیاں جب گزر رہی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو کسی چونٹی نے کہا کہ اندر چلے جاؤ واپس بل میں. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی, کیونکہ جو لشکر چل رہا ہوگا وہ اوپر دیکھے گا, نیچے تو نہیں دیکھے گا, اور چونٹیاں ویسے بھی ہماری نظروں میں نہیں آتی ہیں, ہم رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے, اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر عاجزی اور شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے. اور چیونٹی کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے, لیکن اس چھوٹی سی چیونٹی کی بات کو بھی انہوں نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا اور کتنی بڑی یہ کوالٹی تھی. تو ربی اوزعنی وزا کے جو معنی ہوتے ہیں روکنے کے, تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ مجھے روک کے میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں. یہاں پر دراصل اس کا یہ معنی بنتے ہیں کہ اے میرے رب جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں بھی مبتلا ہو جاؤں تو کہیں میں حد بندگی سے آگے نہ تجاوز کر جاؤں, یعنی کہیں مجھ میں کبر اور غرور نہ آ جائے. لہٰذا اے رب مجھے اپنا فرما بردار رکھ, مجھے بندگی کے اندر رکھ تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں, مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کی بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں. سبحان اللہ, اور صالح بندوں کا یہی حال ہوتا ہے. جو اللہ تعالی کے صالح بندے ہوتے ہیں وہ ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے بھی سیم وہی دعا کی کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اپنے صالح بندوں میں مجھے شامل فرما لے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا بھی وہی تھی کہ مجھے صالح بندوں کے ساتھ ملا, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. یعنی اتنی شکر گزاری کرنے کے بعد, اتنی عاجزی اختیار کرنے کے بعد بھی ان کو فکر کس بات کی کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگوں, مجھے صالح بندوں میں شامل کر اور تو نے مجھے یہ جو نعمت دی ہے اس کا شکر میں ادا کر سکوں. اور اس میں خاص طور سے والدین کبھی ذکر آیا ہے کہ جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے. تو اس سے ایک اور مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس دیے ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مطلب میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے, اور تب جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تب وہ اپنے والدین کا مزید خدمت گزار ہو جاتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت سے نوازا گیا, یعنی نبوت سے نوازا گیا, تب انہیں احساس ہوا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں. اور پھر والدین کو بھی, ان کے والد کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی نبوت کی بھی اور ساتھ میں بادشاہت بھی, تو وہ ان کی طرف سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے والدین کو نعمتوں سے نوازا, والدین کو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی نوازا. تو والدین کی طرف سے بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور ویسے بھی والدین کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کا جو درجہ ہے, جو رتبہ ہے, یا ان کی جو رسپیکٹ ہے, وہ ہم سے پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ بات ہم خود جان سکتے ہیں جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو ہم اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی. تو لہٰذا یہاں پر سلیمان علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ چیونٹیوں کی بولی بھی جانتے تھے ماشاءاللہ, اور چیونٹیوں کی بھی بات وہ سننے کے لیے ماشاءاللہ ان کو سنے آئی, اور چیونٹیاں وہ باتیں کر رہی تھی کہ واپس اپنے بلوں میں چلی جاؤ, اور کیونکہ ایسا نہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں رون دے. اور جیسے کہ ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ماشاءاللہ کیسے وہ کام کرتی ہے اور کس طرح سے آرگنائزڈ وے میں کام کرتی ہے, کتنی مفید چیز وہ لوگوں کو پہنچاتی ہے جو شہد کی مکھی ہے. اسی طرح سے چونٹیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا آرگنائزڈ ہوتی ہیں. और आपने वो बचपन में चींटी की कहानी पढ़ी होगी शायद, एक शक्कर का दाना लेकर वो चींटी चढ़ती है। हम लोगों को हमारी शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में ये कहानी थी उर्दू की किताब में, कि चींटी की कोशिश बताई गई थी कि इतनी छोटी सी चींटी होती है लेकिन वो शक्कर का दाना लेकर दीवार पे चढ़ना चाहती है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती, तो बार बार गिरती है, फिर बार बार चढ़ती है, आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। तो चींटियों की जद्दोजहद भी बताई गई कि इतनी छोटी सी चींटियां होती हैं, और यही चींटी कितनी ताकतवर होती है कि आपको मालूम होगा कि हाथी के सूंड में अगर चली जाए तो उसकी डेथ वाकई हो जाती है हाथी की। इतना बड़ा हाथी लेकिन एक छोटी सी चींटी उसको परेशान कर सकती है। तो अल्लाह तआला की जो भी मखलूक है उसमें किसी को कमजोर और हकीर ना समझे। और इनकी भी कुछ इनकी भी लैंग्वेज होती है, क्योंकि यहां पर हमको पता चलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बातों से कि वो मुस्कुरा उठे, यानी उनके रवैये से पता चलता है कि चींटियां जो बातें कर रही थी और वो उनकी बातें समझ रहे थे और इस बिना पर वो मुस्कुरा उठे। तो इससे मालूम हुआ कि चींटियों की भी लैंग्वेज होती है, और इसी तरह से फिर जितने भी जो जानदार है उन सब की भी लैंग्वेज होगी जो कि उनके आपस में होती होगी। तो उनका पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है काम करने का, एक बामकसद जिंदगी गुजारती हैं। जितनी भी अल्लाह ने जो जानदार बनाई, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मकड़ी हो, ये सब बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक अफसोस है इंसान पर कि एक इंसान ही वो बामकसद जिंदगी न गुजार सका, या उसको जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद को पूरा न कर सका। आपने देखा होगा कभी जो चींटियों की जो लाइन होती है किस तरह से होती है, कैसे वो एक ही लाइन में चलती है, क्यों बनाती हुई, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती और सब एक के पीछे एक फॉलो करते हैं, एक के पीछे एक सबको। आज हमारा क्या हाल है, हम किस तरह से जानवरों की तरह बिखरे पड़े हैं, बल्कि हमसे अच्छे जानवर ही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि चींटियों की भी एक लाइफ है, और चींटियां भी एक ऐसी ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारती हैं और बामकसद जिंदगी गुजारती हैं। और अगर ये चींटियां हो जाए तो आपने देखा होगा कि हम तो उनसे हमें सीखना चाहिए, चाहे वो मक्खी हो चाहे वो चींटी हो, उन सबसे हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे जिंदगी गुजारे हैं, और हम भी अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करें और बामकसद जिंदगी गुजारें। और एक और बात हमें पता चलती है कि अंबिया की सिफत होती है कि वो बहुत जोर से नहीं हंसते, सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो फतबस्समा का लफ्ज आया यहां पर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की बात करने पर मुस्कुराए और हंस पड़े। तो उनका हंसना भी कैसे होता है कि कहकह लगाना नहीं होता, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबे कराम कहते हैं कि आपने कभी कहकह नहीं लगाया, यानी आप सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल को इस तरह से कहकह लगाते हुए हंसते नहीं देखा कि आपकी दाढ़ें नजर आ रही हो, नहीं आप बस ज्यादा से ज्यादा अगर आप हंसते तो मुस्कुराते थे, और मुस्कुराने में बाज़ औक़ात आपके दांत नजर आते थे, उससे ज्यादा नहीं, यानी आपने आवाज लगाकर कहकह कभी नहीं लगाया। और इसीलिए बहुत ज्यादा हंसना और बहुत ज्यादा कहकहे लगाना असल में इंसान को आखिरत से गाफिल कर देता है। ये नहीं कि मुस्कुराए ना और हंसे ना, ये बात नहीं है, हंसने को मना नहीं किया गया है, और हंसने से वजू भी नहीं टूटता है, ये बात भी जबरदस्ती मशहूर है हमारे यहां पर, हंसने से वजू नहीं टूटता है, हाँ नमाज टूट जाती है हंसने से, लेकिन नमाज आपकी खत्म हो जाती है। तो बहरहाल लेकिन बामकसद लोग बहुत ज्यादा सिर्फ हंसते और खिलखिलाते नहीं रहते, लेकिन बहुत मुस्कुराते हैं, यानी उनकी मुस्कुराहट से लोग उनके करीब होते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे, तो हमको भी उस मुस्कुराहट को अपने ऊपर लेना चाहिए। एक और मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फुला हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जुबह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है, मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूं, मैंने वहां एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरा है, उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है, मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है, शैतान ने उनके अमल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शाहराह से रोक दिया, इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस रब को सजदा करें जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है और सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो, अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। अब यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के हम जानते हैं कि उनके कब्जे में सब लश्करों को दिया गया था, और उसमें हुदहुद यानी ये परिंदों में ही शुमार होता है हुदहुद का। और ये जो आयत नंबर 20 है, 20 आयत नंबर 20, ये आयत इस बात की दलील है कि अपने जेर तहत काम करने वाले लोगों को उन पर नजर रखनी चाहिए, यानी जो भी लीडर होगा, जो रहनुमा होगा, उनको चाहिए कि वो अपने जो काम करने वाले मातहत हैं, चाहे वो टीम वर्क हो रहा हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई मुस्लिम उम्मत के खलीफा हो, تو ان کو اپنے کام کرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اتنا بہترین انتظام تھا کہ اس قدر وہ واچ رکھتے تھے کہ ان کو خبر مل جاتی تھی کہ کس نے فضول خرچ کی ہے اور کس نے کیا کیا ہے, اور ان کے یعنی وہ لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے, معلومات حاصل کرتے تھے کہ جو گورنرز انہوں نے جہاں رکھے تھے, جہاں جہاں لوگوں کو انہوں نے گورنر بنایا تھا ان کے بارے میں خبر رکھتے تھے کہ کہیں ان لوگوں نے باریک کپڑا پہننا تو نہیں شروع کر دیا, نرم کپڑا پہننا تو نہیں شروع کر دیا, ایسی غذائیں تو نہیں استعمال کرے جو نفس کو موٹا کرتی ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم سب اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار رکھو, کیونکہ تم گورنر ہو مطلب تم کو رعایا کی خدمت کرنا ہے, اور ان کو خبریں ملتی رہتی تھی. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہ پوچھنا ہدہد کے بارے میں اور پرندوں کا جائزہ لینا, اور آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی بات پر ان کی نظر تھی. یعنی یہ ایک لیڈر کی, اچھے لیڈر کی نشانی ہے, یہ اچھے رہنما کی نشانی ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں پر نظر رکھے, اس کی نظر باریک سے باریک چیز پر بھی ہو, اور اسی بنا پر کوئی بھی کام کوئی ٹاسک پھر کامیاب ہوتا ہے. جب ہم لاپرواہی برتتے ہیں اور جو لیڈرز ہیں جو رہنما ہیں اگر وہی صحیح لوگوں کو راہ دکھانے والے نہ ہوں, وہی لوگوں کو صحیح کام کرنے پر اکسانے والے نہ ہوں, تو پھر کام سارا بگڑ جاتا ہے اور ٹھپ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ دھیرے دھیرے ہم جانتے کہ جو خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی امت میں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے زیر تحت کام کرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا, جیسے حکمراں اپنی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا, وہ اس کو جواب دینا ہوگا. جو گھر کا مرد ہے اس سے اپنے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. جو گھر کی خاتون ہے, جو بیوی ہے, اس سے اس کے بچے اور گھر کے جو مال و اسباب ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہر ایک نگران ہے ہم میں سے, اور اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے, اگر کوئی کسی کا لیڈر ہے, کوئی کسی کوئی چیز کا کوئی ڈائریکٹر یا جو بھی کنٹرولر ہے کسی کمپنی کا, سارے کام کو کنٹرول کرتا ہے یا سپروائزر ہے جو بھی ہے, تو اس کے ماتحت کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو نگرانی, جو رعیت کی نگرانی ضروری ہے. اور پھر یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر اور رہنما کا کام ہے کہ وہ اپنی رعیت جو اس کے انڈر دی گئی ہے تحت ماتحت ان کی حفاظت کا خیال رکھے. یہ حکمران کی ذمہ داری ہے, اسے معمولی بات سمجھ کر اس سے درگزر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ اتنا زیادہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے, اور جو بھی معاملات ہوتے تھے اس کی ان کو فکر تھی. تو ماتحت لوگوں کی حفاظت, ان کا خیال رکھنا, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی عہدے کا ہونا معمولی بات نہیں بلکہ یہ بہت بڑی مسئولیت ہے, اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان کے اپنے دور خلافت میں کہ اگر دریائے فرات پر ایک بکری بھی بھیڑیے کے خوف سے پریشان ہے تو عمر سے سوال کیا جائے گا. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی ان کو فکر تھی کہ جہاں تک ان کی خلافت تھی ان کو اس بات کی فکر تھی کہ سرحدوں پر ہر کوئی حفظ و امان میں ہے یا نہیں ہے, کہیں کوئی تکلیف میں یا مشکل میں تو مبتلا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس بات کی فکر کرتے تھے. تو ہدہد کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہے, پھر دوسری بات سزا دینے کی جو بات کی گئی یہاں پر, تو سزا دینا کیوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا کیوں سزا دی جا رہی ہے ایک پرندے کو. تو آپ دیکھیں پرندے کا کام ہے کہ پرندے ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے گھر میں پروٹیکشن کے ساتھ رکھیں, بلکہ کچھ پرندوں کے بارے میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں, اس کو ذبح کر سکتے ہیں, اور بہت سارے پرندے اس میں آتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا, اگر وہ مجھے صحیح ریزن نہ دے گا اپنے غائب ہونے کا تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا. اور پرندے ذبح ہی کیے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, یا تو اس کو میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. تو سزا دیں گے کیوں کہ ہدہد غائب کیوں تھا, یعنی ہدہد کی غیر حاضری پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے, تو کیوں ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا, یہ انصاف کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کوئی کام کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں, کوئی کمپنی آپ رن کر رہے ہوں, یا کوئی بھی معاملہ تھا, چاہے وہ حکومت کے کام ہو, چاہے وہ چھوٹے سے ادارے کے کام ہو, چاہے وہ ایک اسکول ہو, چاہے وہ کوئی دینی ادارہ ہو, یا کوئی بھی یا ایک گھر کا بھی نظام ہو, جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, آپ ان بچوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, کوئی ایک بچہ ہو سکتا ہے کوئی ایک کام کرے, آپ ناانصافی نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر سارا کام ایک ہی بچہ کر رہا ہے اور دوسرے آرام کر رہے ہیں تو یہ تو ناانصافی ہوئی. اور اگر بچے اپنا کام اپنے وقت پر انجام نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کو صحیح ان کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو صحیح ٹرین نہیں کریں گے, تو پھر تو آگے چل کر ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. اسی طرح سے کوئی کمپنی جب ہوتی ہے تو کمپنی میں جو سارے امپلائیز ہیں اگر وہ امپلائیز اپنے اوقات میں کام نہ کریں, جو ان کی ڈیوٹی جو ان کی ڈیوٹی آورس ہیں, جو ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں ان کے, وہ اس میں کام نہ کرے اور ڈھیل دیتا جائے ان کو ان کا مالک, تو کیا ہوگا, ایک دن وہ کمپنی بالکل خسارے میں چلی جائے گی اور بند ہو جائے گی, کاروبار ٹھپ ہو جائے گا سارا. اور اسی طرح سے کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ دینی آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ کوئی اسکول ہو, اگر آپ अगर आप टीचर्स पर नजर न रखें, आपने देखा होगा स्कूल में जो सिस्टम्स होते हैं कि आपको अपने फिंगरप्रिंट्स, आजकल जो सिस्टम निकला है कि आपको अपना अंगूठा वहां पर लगाना पड़ता है कि आप ड्यूटी पर कब हाजिर हुए थे और आप ड्यूटी से कब वापस निकले, अगर ये सारा सिस्टम ना हो तो टीचर्स तो क्या करें फिर, अपने वक्त के हिसाब से जब चाहे जब निकल जाए स्कूल से, जब जिसका दिल चाहे जहां चले जाए, फिर वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न दे। अगर स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस ना हो तो क्या होगा, जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा अगर उन पर निगरानी नहीं की जाएगी। इसी तरह से जो दीनी इदारे हैं वहां फिर भी थोड़ा बहुत अल्लाह का खौफ होता है, लेकिन वहां पर भी जरूरी है क्योंकि इंसान भुलक्कड़ वाकई हुआ है और थोड़ी दिला वाकई हुआ है, और इंसान बहुत जल्द दूसरी सरगर्मियों में मुलविस हो जाता है, जो असल उसका काम है वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो और खवातीन जहां पर मिल जाए तो फिर तो बातें करना शुरू हो जाती हैं और फिर जो असल काम है वो रह जाता है। तो हर जगह हर इदारे की कामयाबी के लिए, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाह थी वो इतनी कामयाबी से क्यों चली, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर नजर रखते थे। एक मामूली से एक छोटा सा परिंदा अगर गायब था तो उनको उसकी खबर थी कि अच्छा परिंदा क्यों नहीं है। तो आपको अगर आप किसी इदारे के जिम्मेदार हैं, या आपको अगर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सलाहियत दी है कि आप कंट्रोल कर दें किसी चीज को, कोई कंपनी को, कोई स्कूल को, तो आपको हर फर्द पर नजर रखनी पड़ेगी और हर वो फर्द की जिम्मेदारी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से फर्द की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या ड्यूटी है और क्या वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आपने ये फिक्र ना की और आपने अगर ये खबर ना रखी तो फिर क्या होगा, वो इदारे का इंतजाम सारा दरहम बरहम हो जाएगा निजाम, और फिर वो कोलैप्स होने में उसको कोई वक्त नहीं लगेगा। तो यहां पर हुदहुद की गैरहाजिरी पर उसका जिक्र करना, उसके बारे में सवाल करना और उसकी ड्यूटी पर मौजूद न होने पर उसको सजा का जिक्र करना, ये ऐन इंसाफ का तकाजा है, इसको कोई गलत मतलब न ले, और इसी से हमें सीखने को मिलता है। आप देखिए कुरान हमें गौर फिक्र की दावत देता है, कुरान हमें अपील करता है, कुरान हमारे फहम व इदराक में इजाफा करता है, हमें तदब्बुर की दावत देता है, और इसमें तदब्बुर करना है हमको। हम कुरान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो और ये अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र क्यों किया है बार बार, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से फरमाया था लिनुसब भी तबही फवादक, ताकि हम आपके दिल को मजबूत करें। तो आज के दौर में भी आप कुरान से सेम उसी तरह फायदा उठा सकते हैं जैसे कि अल्लाह के रसूल ने अपने दौर में उठाया, जैसे सहाबे कराम ने अपने दौर में उठाया, ताबीन और तबा ताबीन ने उठाया। तो आज भी हमको चाहिए कि अंबिया के वाकया से, इनकी सीरत से, इनके जो अंदाज था इनका, अपने रियाया को किस तरह से वो कंट्रोल करते थे, या अपने लोगों को उन्होंने किस तरह से दावत दी, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुफस्सरीन लिखते हैं कि सजा देंगे, ये जो जुमला आया है तो क्यों आया ये जुमला, कि वो इसलिए सजा देंगे कि वो गायब क्यों था हुदहुद, और अगर वो गायब था तो उसको कोई माकूल वजह पेश करनी पड़ेगी। तो ड्यूटी से गैर हाजिर रहना ये कोई इंसाफ नहीं है, हाँ जब तक कि उसके लिए कोई माकूल वजह ना पेश की जाए, कोई सॉलिड रीजन ना हो। तो ये इंसाफ का तकाजा है कि जो ड्यूटी पर ना हो उनको सजा का ऐलान किया जाए। तो हुदहुद ने क्या खबर दी थी कि मैं एक ऐसी कौम के बारे में जानकारी मालूम हासिल करके लाया हूं जो कौम सबा है, ये सबा इस कौम का नाम था, यानी ये मलके सबा वहां की क्वीन का नाम नहीं था सबा, बल्कि उस कौम का नाम सबा था, और एक औरत हुकूमत करती है, उसका तख्त अजीम है और सूरज की पूजा करती है, यानी कुछ स्पेशल चीजें थी। और हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जो जानवर और जो परिंदे थे तो उनकी ये ड्यूटी भी हुआ करती थी कि वो इस तरह की मालूमात भी हासिल करें। तो इसी बिना पर फिर वो हुदहुद ने ये मालूमात पेश की, और एक और बात यहां पर पता चलती कि बिमालम तोहिद बही वजी तो कमिन सबाइन बिनबाइन यकीन, कि मैं एक ऐसी खबर लाया हूं या वो मालूमात हासिल की है जो आपके इल्म में नहीं है। आप देखिए कि एक हुदहुद ये कह रहा है कि मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके लश्कर इतने बड़े थे, जो जानवरों की बोलियां जानते थे, जिनके दस्तरस में नहीं, जिनके हवा को भी कंट्रोल करते थे वो, तो उसके बावजूद भी आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं हुदहुद के आपके इल्म में नहीं थी ये बात। इसका मतलब है कि अंबियाए कराम गैब का इल्म नहीं जानते थे, उनको उतना ही इल्म हासिल था जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया था। सुभानअल्लाह, ये आयतें हमारे लिए आंखें खोलने के लिए काफी है। दूसरी अहम बात, अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में हमको एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि किसरा की बेटी ने फारिस की हुकूमत संभाली है, जब किसरा, आपको मालूम होगा ना कि बहुत उनकी आपस में खानदानी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो उस वक्त का सुपर पावर था ईरान, तो उसके किसरा की बेटी ने फारिस की हुकूमत संभाली, उस जमाने में उसका नाम फारिस कहलाता था, ईरान का नाम फारिस था और पूरा इराक ईरान सब मिला हुआ था ये। तो किसरा की बेटी ने हुकूमत संभाली तो आपने फरमाया था कि लन युफलिहु कौमुन वलौ अमरहुम इमराता, कि वो कौम फलाह नहीं पा सकती जिसके मामला, यानी जिसकी बागडोर एक औरत के हाथ में दे दी गई हो। तो इससे पता चलता है कि औरतों का ये काम हुकूमतें करना नहीं है, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑا مقصد ہے خواتین کا کہ ان کو نسل انسانی کی بقا کے لیے وہ کام کرنا ہے, تربیت اولاد اور بھی بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں. ہاں وہ علم میں آگے بڑھ سکتی ہے, ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں عورتیں علم لوگوں کو پہنچاتی تھی, دیتی تھی, اور بڑے بڑے علماء کی وہ عالمہ تھی ماشاءاللہ, اور بڑے بڑے علماء ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو اسلام نے عورت کو اتنا بڑا درجہ دیا, لیکن یہ حکمرانی کرنا یہ سب ایکچولی اس میں بہت سارے بکھیڑے بھی ہوتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں, پھر اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں خواتین کے لیے, خاص ان کے لیے جو جگہ ہے وہ ان کی اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت ان کو کرنی ہے. تو بہرحال ہدہد خبر لائی کہ میں ایک ایسی قوم پر سے آیا ہوں جو کہ سورج کی پوجا کرتی ہے, اور شیطان نے ان کے عمل خوشنما بنا دیے ہیں, لہٰذا وہ اصل رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں جو کچھ نمازیں ہیں, جیسے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ہم کو ایسے اوقات میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, اور تین اوقات میں اسپیشل حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ تین اوقات میں نماز نہ پڑھو. اور وہ تین اوقات کون سے؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو, دوسرا سورج غروب ہو رہا ہو, اور تیسرا جب سورج نصف النہار پر ہو, جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں, یعنی دوپہر کا وقت. تو یہ تین اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, ان کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے. ہاں الا یہ کہ نماز کسی کے قضا ہو جائے, چھوٹ جائے, یا کوئی ایمرجنسی آ جائے, یا پھر کسی کی آنکھ لگ جائے, آنکھ کھلے تو وہ اٹھ کر اسی وقت نماز پڑھ لے گا, لیکن جان بوجھ کر ان تین اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ کہا گیا ہے. صرف مکروہ ہے, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, حرام کا لفظ استعمال کر سکتے اس کے لیے. تو کیوں منع کیا گیا؟ اس کا ریزن کیا بتایا گیا؟ کہ اس زمانے کی قومیں سورج کی پوجا کرتی تھیں, اور وہ خاص طور سے ایسے ان اوقات میں پوجا کرتی تھیں جب یا تو سورج طلوع ہوتا تھا یا سورج غروب ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج جب طلوع یا غروب ہوتا ہے تو شیطان اپنے دونوں سینگ وہاں, یعنی اپنا چہرہ لا کے وہاں رکھ دیتا ہے, اور اس لیے وہ اپنا چہرہ وہاں لاتا ہے اور اس کے دونوں سینگوں کے درمیان سورج ہوتا ہے, تاکہ جو قوم پوجا کر رہی ہے سورج کی تو وہ شیطان کو پوجا کر سکے اس طرح سے. یعنی وہ یہ پھر بتانا چاہتا ہے کہ دیکھا اے اللہ تعالیٰ, میں نے تیری جو یہ تو نے جس کو پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کو, میں نے اس کو کس طرح سے شرک میں مبتلا کر دیا, تو لہٰذا اس وجہ سے منع کیا گیا. تو یہاں پر سورج کی پوجا وہ قوم کر رہی تھی, تو سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. تمام عبادات, مناجات, دعائیں, ہر قسم کی عبادت, چاہے وہ رکوع ہو, سجدہ ہو, کچھ بھی ہو, ہر چیز اللہ کے لیے بس صرف جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارے, مشکل میں اللہ کو پکارے, جب اسے کوئی چیز کی حاجت ہو اس وقت بھی وہ صرف اللہ کو پکارے. تو سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں, نہ کسی انسان کے لیے, نہ کسی بتوں کے لیے, نہ کسی عاملوں کے لیے, نہ کسی پیر وغیرہ کے لیے, نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے. اسی لیے شیطان نے ان کے عمل خوشنما بنا دیا اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا ہے, اور وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر سکیں, جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے, اور اس طرح سے توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تُنہیں سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یعنی ہدہد سے کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام, میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے, پھر الگ ہٹ کر دے کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. اب یہاں پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کی ٹوہ میں نہیں لگے رہے, کہ خود جا کر راستہ نہیں دیکھا کہ واقعی میں ہدہد گیا تھا نہیں گیا تھا, بلکہ ان کو ٹرسٹ تھا ہدہد پر. تو ایک تو یہ بھی بات ہمیں دیکھنی ہوگی کہ لیڈر کو چاہیے, یا جو رہنما ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت ساتھیوں کا عذر قبول کرے اور ان کی ٹوہ میں نہ لگا رہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, کام اور خراب ہوتا ہے. پھر جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کہ اچھا ہمارا لیڈر ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا لیڈر کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کا عذر قبول کرے اور اس کی ٹوہ میں نہ لگے. سلیمان علیہ السلام نے حدود کا تعاقب نہیں کیا, بلکہ کہا کہ جاؤ تم خود ہی جاؤ اور یہ خط تم ان کو ڈال دو. اور پھر حدود سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعالوا علی و آتونی مسلمین. ملکہ بولی, اے اہل دربار, میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے, وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین خط تھا, اور ملکہ سبا کی سمجھداری ہم کو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مشورہ کرنا پسندیدہ ہے، یعنی استحباب المشورہ کا ذکر ہے یہاں پر، کہ مشورے سے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں اور مشورے سے جو کام کیے جاتے ہیں اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ملکہ سبا نے اپنے تمام درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مشورہ کرنا چاہیے، اور ملکہ سبا کی سمجھداری کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ کتنی دور اندیش، کتنی دور کی نگاہ رکھنے والی خاتون تھی۔ تو بہرحال یہاں ایک تو خط کا ذکر ملتا ہے، خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ملتا ہے اور مشورے کا ذکر ملتا ہے، اور اس نے کہا کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، الیہ کتاب کریم، بہت ہی عزت والا خط، یعنی ایسا خط میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ پہلی نشانی تھی جو اس کو نظر آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ جملہ عام نہیں تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ اس وقت زخمی بھی تھے اور دل بھی آپ کا افسردہ تھا کیونکہ طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی اور آپ کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا تھا، بدتمیزی بھی کی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، اور اس وقت پھر آپ نے جب آپ کو وہاں پر کچھ لوگوں نے، جن کا وہاں باغ تھا، تو ان کے غلام کو انہوں نے بھیجے کہ جاؤ یہ انگور انہیں دیا، جب وہ غلام انگور لے کر گئے تو اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کر اسے کھایا، تو وہ غلام بہت حیران ہوئے، عداس جو کہ جن کے بارے میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا تو صحابی ہوئے سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسا جملہ ہے جو آپ نے کہا، یہاں کے لوگ تو یہ جملہ نہیں استعمال کرتے۔ تب اللہ کے رسول کو فوراً کلک ہوا کہ یہ شخص یہاں کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یہ چونک گیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو تب عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ کی بستی سے، تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو، تو کہا کہ وہ آپ نے ان کو اپنے بھائی سے تشبیہ دی کہ وہ یہ وہی ہے، یعنی تمام انبیاء دیکھا جائے تو سب ایک دوسرے کے بھائی تھے کیونکہ ایک ہی دعوت وہ لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وہ چونک گئی ملکہ، اور اس نے کہا کہ بہت ہی یعنی عظمت والا خط اپنے میری طرف پھینکا گیا ہے، یہ ڈالا گیا ہے، اور اس نے مشورہ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کا آغاز کیسے کیا جائے، یا خط کی شروعات کیسے کی جائے، کہ اس میں بسم اللہ لکھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا، اور ہم کو خط لکھنے کے آداب اور طریقے بھی بتا دیے گئے ماشاء اللہ۔ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے بادشاہوں کو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کسرا کو لکھا خط، آپ نے رومی بادشاہ کو خط لکھا، اور کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی بھی بادشاہت ایسی ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور ہرقل اس کو خط لکھا تھا تو اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس خط کو پڑھا، اور کہہ رہے کہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس کو سیو کر کے رکھا، اور وہ خط بعد میں کھدائی میں وہ خط ملا بھی، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں اسکن پر لکھا جاتا تھا، تو آپ سب سے اس میں لکھتے تھے بسم ہی تعالیٰ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، اور پہلے زمانے میں بسم ہی تعالیٰ لکھا جاتا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی سمجھدار تھی ملکہ ماشاءاللہ، ایک تو اس نے مشورہ کیا، پھر اس کی درباری بھی، چونکہ اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کے درباری بھی کتنے اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ حکم دینا چاہیں ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہم زور و آور اور طاقتور تو ہیں ہی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ خود اچھے ہوں تو آپ کے جو ماتحت یا آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ خود آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم کو خود اچھا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ خطوط کا جو سلسلہ اب تو بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، پہلے خطوط ہوتے تھے اور اتنا پڑھنے میں مزہ بھی آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ گلف میں آئے ہیں، جو یہاں پر آتی جو لوگ آتے تھے یہاں پر، تو ان کے والدین کے خط آتے تھے، بہن بھائیوں کے خط آتے تھے، اور وہ خط اتنے سنبھال کے رکھے جاتے تھے، اور وہ خط میں تفصیل ہوتی تھی ساری، اور وہ خط جانے کے لیے ایک مہینہ لگتا تھا اور آنے کے لیے ایک مہینہ، یعنی آپ خط لکھیں گے گھر سے مطلب کچھ نہ ہو والا معاملہ ہے، کہ ایک الگ ہی مزہ تھا۔ اب تو کیا ہو گیا ہے کہ واٹس اپ ٹیکسٹ میسجز چل رہے ہیں، خط کے بعد پھر فون نے جگہ لے لی، فون کے بعد ای میل نے جگہ لے لی، لیکن ای میل میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو ہاتھ سے پین سے لکھے ہوئے خط کا مزہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم ٹائپ کرتے ہیں اس میں آپ کو وہ انسیت، وہ محبت نہیں ملے گی، جب ہم خطوط لکھتے تھے اور پڑھتے تھے تو اس میں جو ہمارے امیوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط ہوتے تھے یا جو ہمارے گھر والے لکھتے تھے اس میں ان کی محبت بھی ملی ہوتی تھی، شامل ہوتی تھی، اور پین سے خط لکھنے کی محبت الگ ہی ہوتی تھی. اب وہ جو الیکٹرانک سسٹم چل نکلا ہے تو ایسے لگتا ہے بس برقی رو یہ برقی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ محبت کے تار کہیں بیچ میں ختم ہو گئے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت باقی رکھے ابھی بھی، لیکن خط کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کے لیے اس ملکہ نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ یہاں پر ملکہ سبا کی آپ سمجھداری کو دیکھتے ہوئے چلیں، کیونکہ آخر کار اس کا اسلام قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر خیر تھی، اس کے اندر ہدایت کی طلب تھی، اس کے اندر جو کوالٹیز تھی، جو اس کے اندر صفات تھی ملکہ سبا میں، وہ خیر کو قبول کرنے کا دائیہ رکھتی تھی. ایک طرف ملکہ سبا کا ذکر ہے اور دوسری طرف فرعون کا ذکر ہے. اب فرعون کو دیکھیں کہ فرعون کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اتنی کھلی کھلی نشانیاں لے کر گئے، لیکن یہاں ملکہ سبا کی سمجھداری آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی نہیں تھی، وہ ملکہ تھی پورے اتنے بڑے علاقے کی. قوم سبا کوئی معمولی قوم نہیں تھی، بہت بڑی قوم ہے. تو ہم پورے سورہ سبا ہم پڑھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ قوم کیسی تھی، کہ اس کو کتنی مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. تو بہرحال کتنا فرق ہے آپ دیکھیں دو لوگوں میں، ایک طرف ملکہ سبا ہے اور ایک طرف فرعون کو آپ رکھ کر دیکھیں، اور ایک نے کس طرح سے ہٹ دھرمی دکھائی اور ایک نے کس طرح سے رسول کی بات مانی. تو اس نے ایلچی بھیجی اور ساتھ میں ہدیہ بھیجا. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیے واپس کر دی. حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ تحفہ لینا اور دینا محبت کی علامت ہے اور تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں تحفے اور رشوت میں بہت فرق ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے تحفے کیوں واپس کر دیے؟ کیونکہ یہ تحفے نہیں تھے، دراصل یہ رشوت تھی. یعنی وہ لوگ ملکہ سبا کیا کرنا چاہتی تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی جنگ سے، یا ان کی دعوت کو قبول کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ کسی طرح سے کمپرمائز ہو اور کچھ دے دلا کر بات کو ختم کر دیا جائے، کچھ رشوت دے کر بات کو ختم کر دیا جائے. جیسے کہ آج ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ سروسز میں معاملات ایسے ہوتے کہ اچھا کچھ دے دلا کر معاملے کو رفع دفع کر دو، دبا دو، اس طرح سے کہتے ہیں، اور پھر کتنے کیسز اس طرح سے دب جاتے ہیں اور بے گناہ بےچارے گناہ گار قرار پاتے ہیں اور گناہ گار آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، یا کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ایسا کئی واقعہ دیکھنے میں آتے ہیں دنیا میں. تو آج دنیا میں لوگوں نے بے انصافی ظلم روا رکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک حساب چکا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ نجاشی نے بھی تحفے واپس کیے تھے، یاد ہے آپ کو اگر آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی. اور اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا تھا، جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور کفار مکہ نے اپنے دو بڑے لوگوں کو، جس میں ایک عمرو بن عاص تھے اور ربیعہ نام ملتا ہے ہم کو، یہ دونوں لوگ تھے جو کہ بہت ہی اس وقت کے اپنے اس وقت کے لحاظ سے بہت روبدار پرسنالٹی کے مالک تھے، تو ان دونوں کو بھیجا بہت سارے تحفے تحائف لے کر. تو نجاشی نے آپ دیکھیں کتنا عادل بادشاہ تھا کہ اس نے صرف ان کی بات سن کر یقین نہیں کر لیا، بلکہ مسلمانوں کو بھی بلایا، ان کی بھی بات سنا، پھر انہوں نے تحفے پیش کیے تو تحفوں کو بھی لیا نہیں اس نے، قبول نہیں کیا، بلکہ دونوں طرف کی دونوں فریقین کی بات سنا اس نے، اس کے بعد کہا کہ تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ، مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. تو تحفے کب نہیں لیے جائیں گے؟ جب وہ تحفے رشوت ہوں. اور کیسے پہچانیں گے آپ کے یہ رشوت ہے یہ تحفہ ہے؟ تو جس وقت اگر ایسا آپ کو لگے کہ آپ سے کسی کو کوئی کام نکالنے کی غرض ہے، یا آپ کے پاس ان کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور اس وقت وہ آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، تو مطلب یہ سمجھ جائیے کہ یہ اپنا کام نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی لینینسی آ ہی جاتی ہے. جیسے کہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ کسی دینی ادارے میں ٹیچر ہوں، چاہے آپ اسکول میں ٹیچر ہوں، اب اگر کوئی بچہ آپ کو بار بار تحفے لا کر دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا نا. اب آپ اس بچے کو اس طرح سے نہیں ڈانٹ سکیں گے جو دوسرے بچوں کو ڈانٹتی ہیں. اسی طرح سے آپ قرآن پڑھانے والی ہیں، آپ ٹیچر ہیں سمجھے، اب کوئی خاتون یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو بار بار تحفے لا کے دے رہا ہے، اب آپ اس کی غلطی پہ نہیں نکال سکیں گے، آپ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا آپ کے دل میں، اور آپ دوسروں کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے، پھر اس کے ساتھ آپ ایک تھوڑا سا کیا کہیں گے مارجن دیں گے اس کو. تو اسی لیے اسپیشلی ان اوقات میں کہ جب آپ ایز اے ٹیچر ہوں تو آپ کو اسٹوڈنٹ سے بھی تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات پھر کوئی کسی الحمدللہ جو دینی معاملہ تھا اس میں تو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے اور کوئی کرتا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن بعض وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا پورا سسٹم اسپیشلی 10th اور 12th کے جو ایگزام ہیں کہ کیا سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ بس ایک فون کر دو تمہارے پیپرز ہمارے یہاں آئے ہیں ہمارے پیپرز تمہارے یہاں گئے ہیں, کتنے ہزار چاہیے, 3,000, 4,000, 5,000 وہ پیپر کو فل کر دو. تو اس طرح سے پیسے دیے جاتے ہیں پیپرز کو فل کروانے کے لیے. اور پھر پرسنٹیج کس طرح سے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, یعنی جو بیچارے محنت کر کے پاس ہوئے اسٹوڈنٹ وہ تو گئے بےچارے پھر, اور ایک طرف دوسری طرف کسی نے کچھ محنت نہیں کی اور پیسے اور تحفے تحائف دے کر کام نکل گیا, تو یہ ناانصافی ہوئی نا. تو ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ جتنا بھی جو 10th اور 12th کا سسٹم ہے ہمارے یہاں پر جو رواج ہے ایسی کوئی کام نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے ایک محنت کرنے والے اسٹوڈنٹ پر فرق پڑتا ہو. تو بہرحال ملکہ سبا کے تحفے سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج کر کہا کہ لے کر جاؤ. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے مال پر راضی نہیں ہوتے, ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے, قوم کا ایمان لانا, یا جس کو وہ دعوت دے رہے ہیں اس کا ایمان لانا. یعنی انبیاء کرام مال و دولت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ انبیاء کرام اس بات پر خوش ہوتے کہ سامنے والا ان کی بات کو مان لے, ان کی دعوت قبول کر لے اور ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے. تو جب اپنا کام نکالنے کے لیے کچھ تحفہ دیا جا رہا ہو تو یہ رشوت ہوگی. تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ ہدیہ اور رشوت میں فرق کیا ہوتا ہے. جب کام نکالنے کے لیے ہدیہ دیا جاتا ہے تو مطلب وہ ہدیہ نہیں بلکہ رشوت ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے. قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام فوراً کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں, اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ, یہ بزرگ ہے. اب دیکھیں نیک لوگوں کی کوالٹیز. اب یہاں پر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کے بارے میں بہت بحث ہے, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا. یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کیسے کیسے لوگ تھے, کیسے طاقتور لوگ تھے, جن بھی تھے. ایک جن نے کہا, ایک افریت نے کہا کہ میں لائے دیتا ہوں. دوسرا ایک شخص تھا جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ جن نہ ہو انسان ہی ہو, یا اس کو کتاب کا علم سے مراد ہو سکتا ہے وہ علم میں ماہر ہو ماشاء اللہ, یا کوئی اور علم میں وہ ماہر ہو. تو اس نے پلک جھپکنے کے برابر میں وہ تخت لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ کیسے لوگ ان کے قبضے میں تھے, اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کریں کہ میرا رب مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے, میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور ناشکری کے لیے یہاں پر کفر کا لفظ آیا ہے. اور جو کوئی بھی ومن شکر فانما یشکر لنفسی, کہ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاری ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں الحمدللہ تو اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نوازتا ہے اور دل مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو شکر کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا, اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. یعنی ایکچولی یہاں پر یہ دوسری مثال تھی. پہلی یعنی ملکہ سبا پہلی دفعہ اٹریکٹ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, دوسری دفعہ اٹریکٹ ہوئی تحفوں کے واپس کر دینے سے, اور اب تیسری دفعہ جب وہ آتی ہے تو فلما جاءت قیل هكذا ارشک قالت كأنه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. آپ دیکھیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے ان کی بادشاہت بھی ان کے آڑے نہیں آتی, ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا. تو یہاں پر ایک تو سلیمان علیہ السلام کی ہم کو جو خوبی نظر آتی ہے کہ دولت کے بعد یا سب نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری, اور ملکہ سبا کی سمجھداری سمجھ میں آتی ہے ماشاءاللہ, کہ وہ کیسی فراست والی خاتون تھی ماشاءاللہ. اب یہ ایک اور نشانی اس نے دیکھ لی, یعنی تخت وہاں پر, یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص یعنی سلیمان علیہ السلام یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, عام انسان نہیں, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی نبی ہیں جن سے ایسے معجزات کا صدور ہو رہا ہے. یعنی ان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، کہ میرا وہ تخت یہاں پر آ گیا اور انہوں نے ہدیے واپس بھیج دیے، ورنہ بادشاہ تو ہدیے لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ہدیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو یہ کوئی الگ ہی شخص ہیں، کوئی الگ ہی لوگ ہیں۔ تو اٹریکٹ ہوتے جا رہی تھی اور قائل ہوتے جا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، یعنی آپ نے جب ہدیے واپس بھیج دیے تو ہم سمجھ گئے تھے، اور ان کے ہو سکتا ہے ملکہ سبا کے سفیروں نے آ کر گواہی دی ہو کہ وہ کیسے شخص ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کی صفات کیسی ہیں، ان کی کوالٹیز کیسی ہیں، تو وہ تبھی سمجھ گئی تھی اور اس نے تبھی وہ ایمان لا چکی تھی، یعنی دل میں تو وہ قبول کر چکی تھی۔ قیل لہ ادخل السرح فلما رأته حسبته لجتا وکشفت ان ساقیہا قال انہ سرہ ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں اس کی سمجھداری، اس کی فراست یا اس کی دور اندیشی، کہ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ جب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو تو اس نے دیکھا کہ سمجھی کے پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ایمان لے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، اور بعضوں کا ڈفرنٹ طریقے سے نشانیاں نظر آتی ہیں، کائنات میں غور و فکر کر کے یا معاملات پر غور و فکر کر کے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، جو سابقون الاولون تھے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یا قرآن کو پہلی دفعہ سن کر ہی ایمان لے آئے تھے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو باتیں نظر آتی ہیں ہم کو، کہ وہ اس نے انہیں زوم آنے جملہ ہم کو ملتا ہے، کہ اس نے کہا، اسے جب کہا گیا کہ محل میں داخل ہو تو اس نے دیکھا کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے، یعنی وہ سمجھی تھی کہ اس میں پانی ہے اور اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پائنچے اٹھانے کی، یہ پانی نہیں ہے بلکہ چکنا فرش ہے شیشے کا، اور نیچے پانی ہے۔ ایک تو آپ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگائیے، ہم نے پیچھے بھی ذوالقرنین کا پڑھا، سبحان اللہ کیا ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے ایسی دیوار تعمیر کی۔ ہم سمجھتے کہ ساری ترقی ہمارے دور نے کی ہے، یہ ساری خوبصورت چیزیں یا سارا جو اسٹرکچر ہے اور کنسٹرکشن ہے یا خوبصورت کنسٹرکشن ہے ہمارے دور میں ہوا ہے، تو نہیں، اس سے پہلے کئی سو سال پہلے الحمدللہ اس سے بہتر چیزیں تھیں ماشاءاللہ، کیونکہ جب ان کے پاس تو ایسی مشینیں بھی نہیں تھیں، پھر بھی ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی ساری بہترین چیزیں، کہ جب وہ بلقیس نام تھا ملکہ سبا کا، جب وہ داخل ہوئی تو اس نے جب پھر یہ جملہ کہا کہ میں سمجھی تھی کہ پانی شیشہ ہے، یہ پانی ہے، اور وہ پائنچے اٹھانے لگی، تو اس نے پکار اٹھی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو یعنی اس کو یہ بتایا کہ ابھی تک جو میرے آنکھوں پر پردہ پڑا تھا، یعنی میں بتوں کو سب کچھ سمجھ رہی تھی، اور جو سورج کی پوجا کی جاتی تھی تو میں سمجھ رہی تھی کہ وہی دیوتا ہوں گے، لیکن اب وہ میرے آنکھوں پر سے پردہ ہٹ گیا، جس طرح سے یہ پانی مجھے نظر آ رہا تھا، اور تھا اصل میں حقیقت کیا تھی وہ، کہ وہ شیشہ تھا، پانی نیچے تھا اوپر شیشہ تھا، لیکن کتنا ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوگا، کتنا صاف و شفاف گلاس ہوگا کہ اس کو لگا کہ یہ پانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جتنے بہت سارے ریلوے اسٹیشن اس طرح سے بنائے گئے ہیں سمندر کے اندر، کہ ٹرین وہاں سے جاتی ہے، اندر اسٹیشن ہے سارے، اور اس میں پانی نہیں آتا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن اور دماغ دیا، اور اس دماغ سے کام لے کر انسان کیسی کیسی چیزیں بنا رہا ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ چکنے فرش پہ چل رہے ہیں اور جبکہ نیچے پانی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے ذہانت ماشاءاللہ، اور انسان پھر اس سے کیا کیا کام لیتا ہے۔ آج بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے، آج بھی لوگ اپنے گھروں میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا شیشہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ اور صاف و شفاف ہوتا ہے، لگتا ہے کہ گویا یہ پانی ہی ہے، یہ پانی کا حوض ہی ہے۔ تو ملکہ سبا کو بھی کیا لگا کہ وہ پانی کا حوض ہے، اور اس نے اسی بنا پر اپنے پائنچے اٹھا۔ اور آپ دیکھیں کتنا نیچرل انداز ہے، یعنی چاہے کوئی کوئین ہو چاہے کوئی ملکہ ہو، یعنی خواتین کا جو انداز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر خواتین یا ہر جو بھی لڑکیاں ہیں، جیسی وہ کوئی اس طرح کے راستے پر گزرتی کہ کہیں پانی یا کیچڑ نظر آئے بارش کے دن ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ابایا اٹھا لیتے ہیں یا شلوار کے پائنچے چڑھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سیم وہی لفظ آئے کہ وکشفت ان ساقیہا، جو اس کا کپڑا تھا اس نے کیا کیا، اپنے پنڈلی سے اوپر اٹھایا، کیوں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ کتنا نیچرل انداز ہے آپ دیکھیں۔ تو یہاں پر وہ سمجھ گئی کہ ابھی تک میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اور میں حقیقت کو کچھ اور نظر سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی، اور اب میں سمجھ گئی، اور لہٰذا میں ایمان لے آئی اور میں نے اطاعت قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے ان جھگڑنے والے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے، یعنی ہو سکتا 9 وہاں پر قبیلے رہے ہوں یا 9 برادریاں رہی ہوں اور وہ فساد کرنے والے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ اب دیکھیں ہر دفعہ بیوی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نجات کا ذکر کیا ان کی، اور ہمیشہ کہا کہ ایک بیوی بجز اس کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، جو آپ کے ہم مزاج، ایک ہی دین کو فالو کرنے والے، ایک ہی مقصد کے لیے رہنے والے، ورنہ کتنا بھی قریبی رشتہ ہو وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔